اور یہ وہی بدبخت نہیں جس نے کہا تھا لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. حضور اس دشمن کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا عمر ہٹ جاؤ جنازہ پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا حضور نہیں اس کا جنازہ نہ پڑھا. یہ منافق ہے اور منافقوں کا سردار ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے استغفر لہم او لا تستغفر, ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو, تو اس لیے میں مانگتا ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں پتہ نہیں اس دن میرے اندر کہاں سے ایسی جرات آ گئی کہ میں ساری زندگی پریشان رہا, میں نے حضور کو کپڑے سے پکڑ لیا اور مصلے سے کھینچنا شروع کر دیا, حضور اس ظالم کا جنازہ نہ پڑھائے. اور حضور حیران کھڑے کہ عمر مجھے کھینچ رہا. حضرت عمر نے کہا حضور اللہ نے آگے فرما دیا ہے
استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم ذلك بأنهم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یهدی القوم الفاسقین.
کہ اگر اللہ کے نبی ان کے لیے آپ 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشیں گے. اللہ کسی دین سے نکلنے والے کو ہدایت نہیں دیتے. میں کہا حضور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ 70 دفعہ بھی مانگو تو میں بخشش نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا عمر اللہ نے کہا ہے نا کہ 70 دفعہ مانگو نہیں کروں گا, میں 70 سے زیادہ کروں گا. رحمت ہے سراپا رحمت. انہوں نے کہا تو فرمایا اللہ نے کہ 70 دفعہ مانگو یا نہ مانگو تو ہم 70 سے زیادہ مانگ لیں گے, شاید اللہ راضی ہو جائے. حضور نے کہا میں کیا کروں. اب دیکھیں اس کا نام ہے, وہ ایک مقام تھا. اب دوسرا مقام دیکھیں گے. جب حضور نے اللہ اکبر کہا تو وہی حضرت عمر پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر. اس بات کو سمجھیں, اپنے ذہن و عقل میں رکھیں. ایک ہے مشورہ دینا, ایک ہے اطاعت رسول, اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنا. مشورہ تو دے دیا کہ حضور دشمن ہے, پکڑ لیا حضور کو. حضرت عمر کہتے ہیں واللہ کانا اتعجب ولا جراتی, میں اپنی اس جرات میں ساری زندگی تعجب کرتا رہا کہ اللہ کے نبی کو ہاتھوں سے پکڑ لوں اور حضور بھی مجھے کچھ نہ کہیں, ورنہ حضور ڈانٹ دیتے. حضرت عمر کا بڑا مقام ہے لیکن حضور کے سامنے کیا ہے. لیکن جناب آپ اندازہ کریں کہ جب حضور نے شروع کیا اللہ اکبر, حضرت اللہ اکبر یہ نہیں کہ نکل گیا ہوگا اچھا جی میں تو نہیں پڑھتا نا. میں کہا نہیں, جب نبی پڑھ رہے ہیں تو اب پڑھنا پڑے گا, اب انکار نہیں ہو سکتا, اب کھڑا پیچھے ہونا پڑے گا. یہ تھی اطاعت رسول, یہ تھی اطاعت امیر. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود جب حج پہ گئے, حضرت عثمان جب حج پہ گئے نا جی, تو مقام عرفات میں جب آپ نے نوازے پڑھے آپ نے کہا بھی میں 4 رکعت پڑھاؤں گا. صحابی کھڑے ہو گئے اور کہا عثمان کیا کر رہے ہو, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہیں, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہیں, حضور نے 2 رکعت پڑھی ہیں, تم 4 رکعت پڑھو گے. انہوں نے کہا کہ ہاں حضور مدینے سے آئے تھے, حضور تو مسافر تھے. اب میں نے تو شادی کر لی ہے مکے میں, مکہ میرا گھر ہو گیا ہے, میں تو مسافر نہیں ہوں, میں کیسے 2 پڑھوں. میں 4 پڑھوں گا, صحابہ کہتے ہیں نہیں 2 پڑھو, کہتے ہیں نہیں میں 4 پڑھوں گا. جب حضرت عمر کھڑے ہوئے 4 پڑھانے کے لیے سارے صحابہ کھڑے ہوئے پڑھنے کہ اب امیر ہے خلاص, خلیفہ راشد ہے, اب جو حکم دے گا تو امیر ہوگا. مشورہ دینا, مسئلہ پیش کرنا, رائے میں اختلاف پیش کرنا, یہ تو کوئی جھگڑا نہیں, کوئی بری بات نہیں, یہ تو ہر آدمی کو حق ہے نا رائے دینے کا, ہر آدمی کو حق حاصل ہے رائے دینے کا. تو اسی طرح رائے آپ دے سکتے ہیں. لیکن جب کوئی امیر خلیفہ راشد علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین وہ فیصلہ کر دیں تو اب انکار نہیں ہو سکتا, اب تو ماننا پڑے گا. تو بہرحال حضور نے جب جنازہ پڑھا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا ولا تصلی علی احد منھم مات ابدا ولا تقم علی قبره انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرا محبوب جو رائے جو فیصلہ عمر نے فرش پہ کیا میں نے عرش سے اسی کو منظور کر لیا ہے, ایسے بدبختوں کی کبھی نماز نہ پڑھایا کریں اور نہ ان کی قبر پہ کبھی کھڑے ہوں, نہ ان کے لیے کبھی بخشش مانگیں, یہ تو کافر ہیں. یہ تو فاسق ہے، ان کی جنازہ، ان کی نماز جنازہ پھرنا پڑا ہے. حضور نے بلایا حضرت عمر کو کہ عمر اللہ نے تو تیری بات مان لی بھائی. اب دیکھیں کہ علماء نے یہاں کیا بیان لکھا ہے، محدثین و فقہاء نے کیا بات لکھی. اب ہم تو حدیث اسی طرح پڑھ کے چلے جائیں گے نا کہ جی اللہ نے حضرت عمر کی تجویز قبول فرما لی، آئندہ کے لیے حضور کو روک دیا گیا کہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھائیں، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ ان کا کام ہے فقہا کا. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتے تو یہ آیتیں جو ہیں دو منٹ پہلے اتار دیتے تو حضور جنازہ نہ پڑھتے. جب جنازہ نہیں پڑھنے دینا تھا، جنازے سے روکنا تھا، دو منٹ پہلے بھی جبریل آ جاتا، کوئی جبریل تھک جاتا. لیکن جبریل دو منٹ پہلے نہیں آیا، جنازہ ہو گیا، جبریل بعد میں آیا. وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں راز تھا. اللہ یہ چاہتے تھے کہ اب محمد مدنی کہہ چکے ہیں کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، اور عمر کہتا ہے کہ نہ پڑھاؤ، اگر ہم نے پہلے روک دیا تو بات میرے نبی کی رہ جائے گی. ابھی تو نبی کی بات پوری ہونے دو نا، بعد میں فیصلہ سنا دیں گے. ابھی اللہ کے نبی کی بات کو پورا ہو جانا، ابھی تو جو حضور کے منہ سے نکل گیا ہے محبوب نے کہہ دیا ہے کر لیں، آئندہ کے لیے سمجھا دیں گے کہ بھائی یہ نہیں کرنا. یہ ہوتا ہے مقام، اسی کا نام ہوتا ہے تفقہ، اسی کا نام ہوتا ہے فقہ، اسی کا نام ہوتا ہے فقہ فی الحدیث. کہ بھئی حدیث پاک سے لفظ تو آپ نے بھی پڑھ لیے، لفظ تو میں نے بھی پڑھ لیا، لیکن مسئلہ کیا نکلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس واقعے کے بعد حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا، فرمایا بھی نو ذی الحجہ شروع ہو گئی ہے، حج فرض ہو چکا ہے، تم حج کے لیے چلو. سب سے پہلے سال جب حج کے لیے بھیجا گیا تو حضرت ابو بکر کو بھیجا، آپ نے فرمایا تم امیر الحج ہو، تمہیں ہم امیر بنا کے بھیج رہے ہیں، اور اپنی نگرانی میں جا کر سب کو حج کرائیں. اور حضرت ابو بکر قافلہ لے کے چل پڑے، اور بڑے قافلے چل. اسی اثنا میں، یعنی سابقہ درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نو ہجری کا جو سن ہے اس کو عربی عامت الوفود بھی کہتے تھے، کہ بھئی یہ وفود کا سال ہے، بڑے بڑے وفد آئے. تو بنو تمیم کا وفد آ گیا. بنو تمیم کا جو وفد آیا، اللہ کے بندے جو آئے، ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، پوچھتے پوچھتے کہ حضور پاک کا گھر کہاں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ گیا. اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، اخرج الینا یا محمد، محمد پاک باہر نکلو، باہر نکلو. حضور حیران، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کوئی طریقہ ہے کسی کو بلانے کا؟ حضور باہر تشریف لے آئے، دیکھا تو بڑا وفد کھڑا ہے. کون ہو بھائی؟ یہ بنو تمیم ہے. کیوں آئے ہو؟ نہ تفاخر و نہ تمادہ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے، اپنے فخر و مباحات بیان کریں گے. عجیب. لیکن رحمتیں دو جہاں ہیں برداشت کر لیں. اسی کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون. میرا مدنی محبوب، جو لوگ تیرے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں لگاتے ہیں ان کو عقل نہیں. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم. اگر یہ صبر کرتے، اگر یہ صبر کر کے کھڑے رہتے، انتظار کرتے، جب آپ ان کی طرف آتے تو پھر بات کرتے، پھر اپنی بات کہتے. یہ ادب کا طریقہ تھا. یہ طریقہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے جا کے کہو کہ اخرج اخرج. اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بھی حضور کی زندگی ہے، حضور موجود ہیں، اس وقت بھی گھر سے باہر پکارنا منع ہے. جب تک حضور خود نہ آئے پکارو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، حضور کی زندگی میں گھر کے باہر کھڑے ہو کے پکارنا منع ہے، اور تم اپنے ملک میں میلاد بنا کے بلا لو، تو یہ جائز ہے؟ کبھی عجیب بات ہے کہ جہاں مرضی آئی دیکھ بکائی حضور آ گئے. اور ایک وقت میں اگر 1,000,000 جگہ پر میلاد ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے ہر جگہ حضور پہنچ گئے. اور چلو بھائی ان 1,000,000 میں جو زیادہ پیارے ہوں گے ان کے پاس تشریف لے جاتے ہوں گے، چلو 1,000,000 میں 10 تو ہوں گے. اچھا، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو جو روضے پہ لوگ سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہر جگہ ایک مثالی چیز ہے، ایک تصور ہے، تخیل ہے، حقیقت نہیں. بس عجیب باتیں ہیں. وَلِنَّا سِفِيمَا يَاشِقُونَ وَذَائِبُ. ہر آدمی نے جو ایک دین اختیار کر لیا ہے نا اسی پہ ڈٹا ہوا ہے, سوچنے پر بھی تیار نہیں کہ میں حق پر بھی ہوں کہ نہیں. میں ٹھنڈے دل سے غور تو کروں, چلو بھی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, سچ ہے تو سچ ہے, کوئی غصے کی بات تو ہے ہی نہیں نا. اللہ نے علم جو دیا ہے, تعلیم دی ہے, سوچ تو لوں گا میں. اللہ پاک تو حکم دیتا ہے کہ میرے مدنی پاک کو گھر کے کمرے کے باہر سے کھڑے ہو کر بھی خبردار آواز مت دو, اور اتنی زور سے بات مت کرنا کہ تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو جائے. اگر تمہاری آواز بھی ذرا بے ادبی سے اونچی ہو گئی تو میں تمہارے سارے عمل برباد کر دوں. حضور بار ہاں جی, انہوں نے کہا جی ہم مقابلہ, ارے مقابلہ کرتے تھے, اس کو کہتے تھے تفاخر و تماد کہ جی ہم اپنا بیان کرتے ہیں تم اپنا بیان کرو. انہوں نے کہا حضور ہمارا خطیب پہلے تقریر کرے گا, تقریر کرو. اس نے جناب یوں تقریر شروع کی کہ بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے اور بنو تمیم ایسے. حضور نے اس کے بعد جب وہ خاموش آن فرمایا, ثابت ابن قیس جواب دو. ثابت ابن قیس کھڑے, اس نے کہا کیا تم فخر کرتے ہو گھوڑوں پر, لڑائی پر, قوم پر؟ نانو نفتخر برسول اللہ, ہم تو یہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمارے ساتھ. نانو نفتخر بالصلاح, نانو نفتخر بالمدینہ, نانو نفتخر بالاسلام, نانو نفتخر بالدین. ہم تو دین کے ساتھ فخر کرتے ہیں. قوم کیا ہے, نسب کیا ہے, وطن کیا ہے؟ جب تقریر ختم کی تو کہنے لگے خطیبکم خیر من خطیبنا. بھائی تمہارا خطیب جو ہے نا مسلمانوں کا ہمارے خطیب سے اچھا ہے. اچھا اب ہم شعروں میں مقابلہ کریں. اپنے شاعر کو کھڑا کر دیا, اس نے شعر پڑھے. حضور نے کہا حسان تم جواب دو. حضرت حسان نے حضور کی مدح میں قصیدہ پڑھا. اب جب ختم ہوا تو کہنے لگے شاعرکم خیر من شاعرنا. بھائی ہم مانتے ہیں آپ کا شاعر بھی ہم سے اچھا ہے. چلو حضور ہم نے مان لیا, آپ اسلام لاتے ہیں. یار سب کے سب مسلمان ہو گئے, بنو تمیم کا وفد جو تھا مسلمان ہو. اسی طریقے سے بنو عامر ایک قبیلہ تھا, وہ وفد آیا, بہت بڑا قبیلہ تھا. ان کے سردار تھے عامر ابن ابی طفیل, اور اس کے ساتھ تھا اربد ابن قیس. یہ دونوں بڑے لوگ تھے اور بڑے جنگجو, بڑے بہادر, قبیلے کو ساتھ لے کے آئے. اصل وجہ یہ تھی نا کہ ہر طرف تو اسلام پھیل گیا, اب ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ ڈر رہا تھا کہ بھئی اب اکیلے تو ہم جنگ نہیں کر سکتے, تو کیوں نہ ہم مسلمان ہو جائیں. تو یہ جب آیا تو راستے میں دونوں مشورہ کرنے لگے. ابھی تو عامر نے کہا اربد بات سنو, میں تو قوم کی مجبوری سے جا رہا ہوں مدینے, مسلمان ہونا نہیں چاہتا میں. انہوں نے کہا یار سچی بات پوچھو تو مسلمان ہوں تو میں بھی نہیں چاہتا, میں بھی قوم کی مجبوری کی وجہ سے جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کیا آپ نے مطمئن نے کہا دیکھو بات سنو, ہم ہیں وفد, وفد کی تلاشی بھی نہیں لی جاتی اور وفد کو غیر مسلح بھی نہیں کیا جاتا, ہتھیار بھی نہیں چھینے جاتے. میں اللہ کے نبی کو باتوں میں لگا دوں گا اور تم تلوار سے حملہ کر دیں. انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک. انہوں نے کہا ٹھیک, یہ جناب تیاری کر کے وفد آ گیا, حضور کے پاس بیٹھ گئے. تو عامر ابن ابی طفیل نے کہا خالنی یا رسول اللہ, محمد مصطفیٰ تر علیحدہ مجھے ٹائم دے. ہم نے فرمایا لا نہیں دیتا ہمارے علیحدہ. اس نے دوبارہ کہا, اس نے سہ بارہ کہا, اس نے چار بار کہا, اس نے پانچ بار کہا. اب عامر حضور متوجہ ہیں, حضور نے فرمایا علیحدہ میں ٹائم نہیں, جو بات کرنی ہے کرو. اب جب حضور ادھر دیکھ رہے ہیں تو وہ اربت کو دیکھ رہا ہے کہ اربت کو کیا ہو گیا, اشارے کر رہا ہے تم جو چپ ہو گئی, میں تو باتوں میں مشغول کر چکا ہوں نا حضور کو. اربت چپ, ہاتھ ہی نہیں ہلتا. خیر بہرحال جب واپس چلے, اسلام نہ لیا, واپس چلے گئے تو راستے میں اس نے عامر ابن ابی طفیل نے پوچھا, اس نے کہا اربت تمہاری ہماری بات تو طے تھی کہ بھئی میں حضور کو باتوں میں مشغول کروں گا اور تم تلوار سے حملہ کر دو گے. اس نے کہا بدبخت, میں نے جب بھی تلوار پہ ہاتھ رکھا نا تم حضور کے سامنے آ جاتے تھے, تم ان سے پہلے تم آ جاتے تھے, میں کیا تمہیں مار دیتا؟ معلوم یہ ہوتا تھا کہ تم آگے آگے اور حضور ادھر ہو گئے, تو سامنے میرے آتے تھے تم, تو تم کو تلوار کیسے مارتا, تم تو میرے دوست ہو. اس نے کہا واللہ, اس نے کہا واللہ. نے میں کیا چپ بیٹھ رہا تھا, تم نہیں جانتے میں کتنا بڑا بہادر آدمی ہوں. انہوں نے کہا یار یہ تو کمال ہو گیا, میں تو دور بیٹھا تھا. اور یہ عامر ابن ابی طفیل جو ہے سلولیہ قبیلہ تھا, عبی ابن سلول جہاں کا تھا نا رئیس المنافقین, وہاں ایک سلولی عورت کے گھر میں آیا, رات کو ٹھہرا. رات میں ہی اللہ نے اس پر طاعون کا ایک پھوڑا جو ہے مسلط کیا, عربی میں اس کو کہتے تھے غدہ. تھوڑا مسلط گیا اور صبح تک جناب وہ بالکل اس حال میں پہنچ گیا کہ مرنے لگ گیا. لیکن گھر والوں کو بلایا, کہتے میرا گھوڑا لے آؤ جلدی, مجھے گھوڑے پہ بٹھا دو. اموت فی بیت سلولیت, اموت فی بیت سلولیت, کہ موت الحیوان من الغدۃ, ایک جانور جیسے اس غدے سے مر جاتا ہے, اسی طرح میں کتے کی موت مروں, یہاں مجھے گھوڑے پر تو بٹھاؤ, میں جنگ کروں گا, لڑوں گا, مروں گا. اور گھوڑے پہ بیٹھتے بیٹھتے گرا مر گیا, وہ تو ہی بھائی. باقی عربت ابن قیس بچ گیا. ابھی وہ اپنی قوم کو تیار کر رہا تھا سفر کے لیے کہ آسمان کی بجلی گری اور اس کے بعد صرف وہی عربت ابن قیس کو مٹی میں ملا دیا, باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا, وہ سب الرعد بحمده والملائكة من خیفتی. اللہ نے وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم ان کو سوائے کے ساتھ یجادلون, اللہ میں جو جھگڑے کرتے ہیں ان کو بجلی بھیج کر بھی ہم مار دیتے ہیں. اچھا جب یہ دونوں مرے نا تو پوری قوم ڈر گئی, انہوں نے کہا یار واپس چلو مدینے, ہم تو مسلمان ہوتے ہیں, دیکھو یہ بدبختوں کا کیا حال ہوا. تو وہ وفد بھی بنی عامر کا واپس آئے, آ کے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسلام لے آئے. اب ان کے جانے کے بعد جو ہے وفد آیا بنو تمیم کا, بنی قیس کا. اچھا بنو قیس میں ایک آدمی تھے, ان کے سردار تھے, ان کا نام تھا احنف ابن قیس. کہا اچھا بنو قیس جو آئے نا جی, تو باغ کیا گئے, دو دو آدمی چار چار آدمی مدینے میں آ رہے ہیں, بھائی نا یا رسول اللہ, بھائی نا یا رسول اللہ, ہماری بیعت کریں, ہمیں مسلمان کریں, آ گئے بھاگتے آ رہے. احنف جو تھے وہ چلے گئے, جا کر سامان اتارا, غسل کیا, کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, تیار ہو کے حضور کی دربار میں آئے. حضور نے فرمایا احنف میں بڑا خوش ہوں, تمہیں اللہ نے جو دو صفتیں دی ہیں نا, الحلم والانات, کہ ایک تو تمہارے اندر حلم ہے اور ایک حوصلہ ہے ہر کام کو آرام سے کرنا. یہ ٹھیک ہے تمہاری قوم تو بڑی جلد باز ہے, لیکن تم نے ایسا کیا. اور یہ اتنا بڑا حوصلے والا شخص تھا کہ اس کی نوکرانی ایک دفعہ گرم پانی اٹھا کے جا رہی تھی, تو اس کا چھوٹا بچہ دو ماہ کا سو رہا تھا, تو اس کے ہاتھ سے وہ برتن گرا, تو اس کا بچہ جل کے مر گیا, لیکن اس نے ایک لفظ بھی نوکرانی سے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اتنا بڑا حوصلے والا آدمی تھا. تو بنو قیس کا وفد جو ہے یہ بھی مسلمان. ان کے جانے کے بعد بنو مسیلمہ, بنو بنی حنفیہ, ان کا وفد جو ہے وہ مسیلمہ بن الکذاب جو تھا اس کی سرکردگی میں آیا. یہ ایک لاکھ تو ان کی صرف فوج تھی, یہ یمامہ کے لوگ تھے, ریاض کے علاقے میں ایک جگہ ہے یمامہ, بنی حنفیہ اس جگہ کے لوگ تھے. یہ جب آیا تو جب مدینے کے قریب آ گئے تو مسلمان کہنے لگا بھی میں تو نہیں جاتا, تم جاتے ہو تو جاؤ, میں تو نہیں جاتا, میں تو مسلمان نہیں ہوتا. خیر وہ چلے گئے اسلام لے آئے. اچھا جب لوگ آتے تھے وفد آتے تھے اسلام لاتے تھے, حضور ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ بھی دے دیتے تھے تاکہ بھی ان کا دل جو ہے متوجہ ہو, تالیف قلب ہو. حضور نے ہدایہ دیا, انہوں نے فرمایا حلما کم, کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مسلمان ہمارے ساتھ ہیں. وہ انہیں کہا کہ تم یہاں سامان چھوڑ جاؤ, میں سامان کی نگرانی کر دوں. ذرا بات تو رکھ ہے کہ جی اتنا بڑے قافلے کا سامان تھا, اب سارا لے کر اٹھا کر تو ہمارے مینا آ جاتے نا مسجد میں, تو وہ سامان کیا. آپ نے کہا اچھا اچھی بات ہے, پھر بھی تمہارا کچھ نہ کچھ تو کام کر رہا, یہ ہدیہ اس کو بھی دے دینا. جب اس کو ہدیہ ملیا تو کہنے لگے اچھا اللہ کے نبی نے مجھے ہدیہ بھیجا, چلو میں بھی جاتا ہوں یار مسلمان ہونے کے لیے, پھر چلو. پھر آ گیا مدینہ, کہنے لگا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بات آپ میری مان لینا تو میں مسلمان ہوتا ہوں, اور میری ایک لاکھ کا جو لڑاکا جوان ہے وہ سب آپ کے قدموں پہ قربان ہوگا. انہوں نے کیا بات, انہوں نے کہا ایسا کریں کہ آپ مجھے یہ لکھ دیں کہ آپ کے بعد جو خلافت ہے نا خلیفہ میں بنوں گا. حضور کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی, ارجون, عربی میں کہتے ہیں ارجون, چھوٹی سی شاخ کھجور کی. ہم نے فرمایا تم اگر یہ بھی کہو نا, یہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا, تم خلافت کی بات کرتے ہو, جاؤ بھاگ جاؤ. اچھا اسلام ہے خلافت لے کر مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ اسلام اللہ کے لیے ہوتا ہے, لالچ کے لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ جی کل مجھے اگر آپ عہدہ دے دیں تو ہم ٹھیک ہے قبول کرتے ہیں, مجھے نہیں ہے تمہارے اسلام کو. خیر یہ چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا ساری دنیا کا سونا چاندی ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا, اور ان میں سے مجھے دو کنگن جو ہیں پہنائے گئے ہاتھ میں سونے کے, اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ اللہ کا نبی اور سونے کے کنگن. فنفختہما, میں نے ان کو پھونک ماری, فطارا, وہ دونوں میرے ہاتھ سے نکل کے اڑ گئے. تو صاحب نے کہا فما اولتھا یا رسول اللہ, اس خواب کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا کاذبان کذابان, دو جھوٹے ظاہر ہوں گے میرے زمانے میں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, لیکن اللہ ان کے زور کو نہیں چلنے دیں گے, اسلام غالب ہو جائے گا. تو ان دو جھوٹوں میں سے ایک یہ تھا مسیلمۃ بن القذاب, اور دوسرا تھا اسود انسی یمن میں. ان دونوں نے حضور کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. ایک آدمی تھا نحار, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا, مسلمان تھا, قرآن لکھتا تھا, بڑا نوجوان, بڑا ذکی, بڑا حافظ قرآن, بڑا عابد زاہد. یہ جب گیا واپس تو اس کو مسلمہ ہی تھا اسی علاقے کا, بڑی حنفیہ کا جہاں کا مسلمہ تھا. تو مسلمہ نے اس کو بلایا, اس نے کہا کہ نہار بات سنو, تم بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو, تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا بھی پتا ہے, تمہیں قرآن کا بھی پتا ہے, اگر تم مجھے نبی مان لو نا تو میں تمہیں اپنا بادشاہ بھی بناتا ہوں اور اپنے ملک میں حصہ دار بھی بناتا ہوں, سرداری میں بھی حصہ دیتا ہوں. وہ بھی اس دھوکے میں آ کے مرتد ہو گیا, اور اس کے بعد اس نے آ کے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی مدینے میں کہہ رہے تھے نہ مسلمہ رسول اللہ, کہ مسلمہ بھی اللہ کا نبی ہے. اب وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی دوڑے, اور پھر مسلمہ کی بیعت ہو گئے, مرتد ہو گئے سارے کے سارے. انہوں نے کہا جب مسلمہ بھی نبی ہے تو ہماری قوم کا بھی ہے, تو ہم پھر اس نبی کو کیوں مانیں, ہم اپنے نبی کو کیوں نہ مانیں. یہ وہی مسلمۃ الکذاب ہے جس کے بارے میں حضور نے خواب دیکھا. اچھا, اس کا ایک عجیب لطیفہ بھی ہے. ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنے سارے ساتھیوں نے, جو اس کے خاص یعنی بے تکلف لوگ تھے نا, جیسے آج کل ایک جدید اصطلاح ہے کہ یہ کچن کیبنٹ ہے, کچن کابینہ ہوتی ہے نا, خاص 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 لوگ ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ معاف فرمائے, وہ جو اس کے خاص خاص لوگ تھے, وہ جو بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو بھائی تم نبی بن گئے, ہم نے تو تمہیں مان لیا نبی, لیکن نہ تو تم پر کوئی وحی اتری, نہ تم پر کوئی کتاب آئی, نہ تم پر کوئی قرآن آیا. اللہ کے نبی پہ تو وحی آتی ہے, قرآن پڑھتے ہیں, قرآن سناتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ تم ٹھیک کہتے ہو, وحی تو مجھ پہ بھی اترتی ہے, میں ٹھیک ہے سناؤں گا, میں بھی سناؤں. تو دوسرے دن جناب اس نے قرآن سنایا اپنی برادری کے جو خاص لوگ تھے, ان کو بلایا اور کہا کہ رات وحی مجھ پہ بھی اتری. قرآن میں ہے نا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل, تو اس نے کہا مجھ پہ بھی قرآن اترا ہے کہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبه كثير وخرطومه طويل, کہ مجھ پر بھی وحی اتری ہے کہ فیل و فیل کیا ہوتا ہے, ہاتھی جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ قرآن کسی اور کو نہ سنانا, جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے. یہ کیسا قرآن ہے الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبه كثير وخرطومه طويل, یہ قرآن ہے بدبخت, یہ تو ہم تیرے خاص ساتھی ہیں, ہمیں بھی معلوم ہو رہا ہے کہ تو بکواس کر رہا ہے, تو کوئی اور سنے گا تو کیا کرے گا, آئندہ نہ سنانا یہ بھائی, بس اپنی حد تک رکھنا. ایسے لوگوں کا وحی بھی تو ایسا ہوتا ہے نا. مرزا قادیانی سے بھی پوچھا گیا کہ جناب آپ جو نبی ہیں تو آپ کا وحی, انہوں نے کہا ہاں بالکل میرا اوپر بھی فرشتہ اترتا ہے. انہوں نے کہا جی اس کا نام اس کا ٹیچی, کیونکہ نبی انگریزی تھا نا, تو فرشتہ کون سا اترنا تھا, نوری فرشتہ بھی تو انگریزی اترنا تھا. تو ان پر جو فرشتہ اترا کرتا تھا وہ ٹیچی تھا. اچھا, اس فرشتے نے خبر کیا دی؟ اس نے خبر یہ دی کہ محمدی بیگم جو ہے تیری بیوی بنے گی, جیسے بی بی زینب کے بارے میں تھا نا, اللہ نے حکم دیا تھا کہ تیری بیوی ہے, تو اس نے بھی تو کوئی وحی بنانی تھی نا اپنی. اچھا, خدا کی شان دیکھو کہ محمدی بیگم اس کے رشتہ دار تھی, اس کے رشتہ دار تھے قریبی. تو اس نے جناب پیغام بھیجا, اس کو پتا چلا تھا اصل میں کہ بڑی خوبصورت لڑکی ہے, یہ اس کے پیچھے پڑ گیا. تو اس نے پیغام بھیجا کہ جی رشتہ دے دو, انہوں نے کام نہیں دیتے. اس نے بڑا زور لگایا بھی پیسے لے لو, دولت لے لو, رقبہ لے لو, انگریزوں سے جگیریں دلا دیتا ہوں, لیکن اس لڑکی کا رشتہ مجھے دو. وہ بھی کوئی پکے مسلمان تھے. انہوں نے کہا جو مرضی آئے گا تمہیں نہیں دیں گے, تمہارے جیسے جھوٹے مرتد کو کون لڑکی دیتے, تم تو کافر ہو, کافر کو ہم لڑکی دے دیں مسلمان. تو اس نے پھر یہ وحی بنائی کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے, اللہ فیصلہ کر چکا ہے عرش پر کہ محمدی بیگم جو ہے وہ میرے نکاح میں آئے گی, اگر تم لوگوں نے میرے نکاح میں نہ دی تو تین مہینے کے اندر اندر محمدی بیگم مر جائے گی. محمدی بیگم کو پتہ چلا, لوگوں نے ڈرایا, عورتوں نے ڈرایا, عورتیں تو بڑی ضعیف ہوتی ہیں نا, کمزور عقیدے کی. انہوں نے کہا بی بی مرنے سے تو بہتر ہے نا شادی کر لو, کیا ہے, جائیداد بھی ملتی ہے, سب کچھ ملتا ہے. اس نے کہا مرزے کو جا کے کہہ دو کہ اگر تو تم پہلے مر گئے تو تم جھوٹے ہو, اور میں پہلے مر گئی تو پھر میرا مذہب جھوٹا ہے, لیکن تم پہلے مرو گے میں نہیں مرتی تم سے پہلے. تین مہینے تو تین مہینے رہ گئے, میں مرتی ہی نہیں تم سے پہلے. اچھا خدا کی شان ہے مرزا مر گیا, محمدی بیگم رہ گئے. اللہ نے جھوٹے کو جھوٹا کرنا تھا بھائی, ٹیکی کیا فرشتہ تھا. تو بہرحال یہ مسیلمۃ بن القذاب نے بھی دعوی نبوت حضور کی زندگی میں کیا تھا, اور اس کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ سے جنگ لڑی اور مرتدین کو کیفر کردار پر پہنچایا. اب یہ سارے واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر حضرت ابو بکر قافلے لے کے حج کے لیے چل پڑے. ابھی وہ روانہ ہوئے اور پیچھے وہی آ گئے. سورت توبہ کبھی اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے دی, یہ وہی وقت ہے جب سورت توبہ اتری. اسی لیے حتیٰ کے بعد مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورت اتنی جلدی میں اتاری گئی کہ بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ مشرکین کی ذلت تھی, ان کی فضیحت تھی, تو اس میں کون سی آگے رحمت کے فیصلے تھے کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اضافہ کیا جائے, آگے تو سارا ان کے ساتھ عذاب تھا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں, سورت الانفال اور سورت توبہ چونکہ ایک سورت ہیں تو صحابہ نے فاصلہ تو کر دیا لیکن درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی, کہ اگر قیامت میں ایک سورت ہے تو ہم نے کٹھی لکھ دی ہے, فاصلہ نہیں لکھا, اور اگر یہ دو سورتیں ہیں تو ہم نے الگ الگ تو لکھ دی, فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی. تو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی ایک تو مشرکین سے برات کا اعلان کرو, دوسرا یہ اعلان کر دو کہ جنت میں بغیر کسی ایمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا, تیسرا یہ اعلان کرو کہ اللہ کے کعبے کا کوئی بغیر کپڑوں کے لباس طواف نہیں کرے گا, چوتھا یہ اعلان کر دو کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا, پانچواں یہ اعلان کر دو کہ جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے ایک سال کے لیے دو سال کے لیے, اس وقت تک تو وہ مکے میں حد حرم میں رہ سکتا ہے, معاہدے کے بعد نہیں رہ سکتا, اور جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے ان کو چار مہینے کی اجازت ہے, چار مہینے کے بعد نکل جائے. یہ سارے احکام آ گئے, حج کے احکام آ گئے. حضور نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے فرمایا کہ علی تم ایسا کرو کہ جلدی پہنچو, چونکہ یہ بڑے اہم ضابطے اور اہم اعلانات ہیں, اور عرب کا عادت ہے کہ یا تو بادشاہ خود اعلان کرے یا بادشاہ کا کوئی قریبی رشتہ دار اعلان. حضرت علی یہ اعلان لے کے چل پڑے. ابھی حضرت ابو بکر راستے میں تھے کہ حضرت علی پہنچ گئے. فسلم علی ابی بکر, سلام کیا. ابو بکر نے پوچھا امیر ام مامور؟ حضرت ابی بکر نے پوچھا کہ حضرت علی آپ کو اللہ کے نبی نے امیر بنا کے بھیجا ہے یا مامور؟ اگر امیر بنا کے بھیجا ہے تو یہ سب کچھ آپ سنبھالے, میں آپ کے تابع ہوں. حضرت علی نے عرض کیا کہ یا ابی بکر بل مامور, اللہ کے نبی نے مجھے امیر نہیں بنایا, امیر تو آپ رہیں گے, میں مامور ہوں, لیکن صرف مجھے حکم ملا ہے کہ ان چیزوں کا اعلان جو ہے وہ مکے میں اور مینا میں اور عرفات میں تم نے کرنا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. جب آپ عرفات میں مینا میں مدلفہ میں مکے میں خطبہ پڑھ لیتے تو فرماتے کہ حضرت علی اب اعلان کرو. حضرت علی کھڑے ہو جاتے کہ اللہ يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ, ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اللہ يطوف بالبيت عريان, آج کے بعد کوئی آدمی بغیر کپڑوں کے کعبے کا طواف نہیں کر سکتا. اللہ يدخل المشركون في المسجد الحرام, اور پھر کوئی مشرک جو ہے اس مدت گزرنے کے بعد مسجد الحرام میں بھی داخل نہیں ہو سکتا, اور جن کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اسلام نے وہ معاہدے کی مدت پوری ہوگی, اور جن کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے ان کو چار مہینے کی مہلت ہے کہ وہ اللہ کا حرم چھوڑ کے چلے جائیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے گلی گلی خیمہ خیمہ کوچا کوچا اعلان کیا, فحت صوتی حتیٰ کہ میری آواز جو تھی وہ بھی بیٹھ گئی. تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں, اور خدا کی قدرت ہے کہ یہ ایک قسم کا اشارہ بھی تھا کہ سب سے پہلے پہلا حج ہے, پہلی پہلی ذمہ داری ہے, اور اس کا امیر کون بن رہے ہیں؟ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی. اچھا, اور خدا کی شان ہے کہ ان کے وزیر کون بن رہے ہیں؟ حضرت علی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاکہ قیامت تک یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے جو بعد میں فرق باطلہ نے جھگڑا بنایا کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا, حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا. اللہ کے بندے, پھر تو وہ نبی کی خلافت نہ ہوئی, کوئی شہنشاہیت ہو گئی کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹھ جائے؟ یہ تو اللہ کے ہاں نبوت ہے, نبوت نبوت ہے, نبوت کی خلافت خلافت ہے, اس میں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بیٹا ہو. اگر یہ تقرب ہی دیکھنا تھا پھر سب سے زیادہ حقدار تو بی بی فاطمہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے. اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی تشریف نہ لے گئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے. زندگی باقی تو بات باقی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.